السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا میں جاری اختلافات ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، اور پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں سعودی عرب کو ایک تیسرے شراکت دار کے طور پر شمولیت کی دعوت دی ہے۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ سشما سوراج اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ رواں ماہ کے اختتام پر ملاقات کریں گی۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک مکتوب ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں مظاہرین پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرے میں شامل ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کی ایئر فورس کے سربراہ جمعرات کے روز ماسکو میں عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ روسی فوج کے ایک نگراں طیارے کے حادثے پر اپنی معلومات کے نتائج سے انہیں آگاہ کریں گے، جو شامی میزائل لگنے سے تباہ ہو گیا تھا۔ وسطی فلپائن میں جمعرات کے روز ایک بہت بڑا مٹی کا تودہ درجنوں گھروں پر گر گیا، جس کے ملبے تلے دب کر کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان چاہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک اور ملاقات کی جائے، تاکہ جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری کرنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے اپنی حکمراں جماعت کے سربراہ کا انتخاب دوبارہ جیت لیا ہے، جس کے باعث وہ آئندہ 3 سال مزید جماعت کی سربراہی کریں گے۔ اور انٹرنیٹ خرید و فروخت سے متعلق چین کی سب سے بڑی کمپنی علی بابا کے چیئرمین جیک ما نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے امریکہ میں روزگار کے 10 لاکھ مواقع فراہم کرنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا میں جاری اختلافات ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ بدھ کو دورہ سعودی عرب کے دوران عرب ٹی وی چینل العربیہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی لیبیا، صومالیہ، شام اور افغانستان میں تنازعات جاری ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم دنیا میں مزید کوئی تصادم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مفاہمت کے ذریعے لڑائیوں کی اس آگ کو بجھانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے بقول مسلم دنیا میں جھگڑے ہم سب کو کمزور کر رہے ہیں، اور خود پاکستان نے بہت مشکلات جھیلی ہیں۔ اپنے انٹرویو میں وزیراعظم نے سعودی عرب کو پاکستان کا دیرینہ اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے گا۔ اور پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں سعودی عرب کو ایک تیسرے شراکت دار کے طور پر شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹس چند لمحے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ سشما سوراج اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ رواں ماہ کے اختتام پر ملاقات کریں گی۔ بھارتی حکام کے مطابق یہ ملاقات ستمبر کے اواخر میں نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوگی۔ جمعرات کو بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ملاقات پاکستان کی درخواست پر ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک مرتوب ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں مظاہرین پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرے میں شامل ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں فی الحال اس واقعے کا علم نہیں ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے مشرقی شہر رفح کے ایک 15 سالہ لڑکے ابراہیم ابو عیادہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ غزہ کی پٹی اور مصر کی سرحد کے قریب جنوبی حصے میں پیش آیا۔ اسرائیل کی ایئر فورس کے سربراہ جمعرات کے روز ماسکو میں عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ روسی فوج کے ایک نگراں طیارے کے حادثے پر اپنی معلومات کے نتائج سے آگاہ کریں گے جو شامی میزائل لگنے سے تباہ ہوا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے شام کی ایک فوجی تنصیب پر حملہ کیا تھا جو لبنان میں قائم دہشت گرد گروپ حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرتی ہے، اور اسرائیل طیارے اس وقت اپنی فضائی حدود میں واپس آ گئے تھے جب شامی راکٹ روسی طیارے سے ٹکرایا۔ پیر کی رات اس حادثے کے نتیجے میں روسی طیارے کے عملے کے 15 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ وسطی فلپائن میں جمعرات کے روز ایک بہت بڑا مٹی کا توتا درجنوں گھروں پر گر گیا، جن کے ملبے تلے دب کر کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ مانسون کی کئی روز کی بارشوں کے سبب پہاڑوں کی ڈھلوان پر زمین نرم ہو رہی ہے اور ٹنوں کے حساب سے مٹی کے تودے بہہ کر گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین آفت جزیرے چینیبو کے شہر ناگا میں سورج نکلنے کے فوراً بعد آئی ہے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ 50 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ ملبے تلے دب گئے ہیں۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مرکزی جزیرے لوزان کے رہائشی پچھلے ہفتے آنے والے ہلاکت خیز طوفان مینگھوٹ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان چاہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک دوسری سربراہ ملاقات کی جائے تاکہ جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری کرنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ صدر مون نے شمالی کوریا کے اپنے 3 روزہ دورے کے بعد سول پہنچنے پر کیم جونگ ان کی اس خواہش کا اظہار کیا۔ مون نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ کیم کو امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جلد ہی شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ پومپیو اس سے پہلے پچھلے ماہ پیونگ یانگ کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن تعلقات میں تعطل کے باعث صدر ٹرمپ نے ان کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کوریائی لیڈروں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا ہے، اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو کو دعوت دی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ان سے ملاقات کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیونگ یانگ کے نمائندوں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آسٹریا میں شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سے جلد سے جلد ملاقات کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں دونوں کوریائی لیڈروں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تعریف کی اور اسے بہت شاندار قرار دیا۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے اپنی حکمراں جماعت کے سربراہ کا دوبارہ انتخاب بھاری اکثریت سے جیت لیا ہے، جس کے باعث وہ آئندہ 3 سال مزید جماعت کی سربراہی کریں گے۔ آبے نے سابق وزیر دفاع شیگیرو اشیبا کو جمعرات کے روز لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے انتخابات میں بآسانی شکست دے دی۔ انہوں نے اشیبا کے 254 کے مقابلے میں 553 ووٹ حاصل کیے۔ اگر 63 سالہ آبے اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہیں تو وہ جاپان کے سب سے زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز 20ویں صدی کے لیڈر تارو کاتسورا کو حاصل تھا۔ انٹرنیٹ خرید و فروخت سے متعلق چین کی سب سے بڑی کمپنی علی بابا کے چیئرمین جیک ما نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے امریکہ میں روزگار کے 10 لاکھ مواقع فراہم کرنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ جیک ما نے اپنے پروگرام کی منسوخی کے فیصلے کا الزام دنیا کی دونوں عظیم معیشتوں کے درمیان جاری تجارتی جنگ پر لگایا ہے۔ چین کے خبر رساں ادارے سنہوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ علی بابا کمپنی کے سربراہ ما کا کہنا ہے کہ اس وعدے کی بنیاد چین اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعاون اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینا تھا، جبکہ موجودہ صورتحال نے منصوبے کے اس بنیادی پہلو کو پہلے ہی تباہ کر دیا ہے۔ جیک ما نے شروع میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ امریکہ کے چھوٹے کاروباروں اور کسانوں کو اپنی مصنوعات علی بابا کے پلیٹ فارم کے ذریعے فروخت کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ علی بابا کا شمار انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔
अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। पाकिस्तान के वजीर इत्तला'आत और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी के मंसूबों में सऊदी अरब को एक तीसरे शराकत दार के तौर पर शमूलियत की दावत दी है। और दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने दौरे सऊदी अरब के दौरान अरब टीवी चैनल अल अरबिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में जारी इख्तलाफात खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने पर तैयार है। अगरचे इमरान खान ने अपने बयान में किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, ताहम बाज़ तज़ियाकारों का ख्याल है कि ये इस बात का इंदिया है कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के दो हरीफ मुल्कों ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद जलील ने।
पाकिस्तान के वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के दौरे के बारे में तफसील बयान करते हुए जुमेरात को इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक्तसादी और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक आला सतह की राबता कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी क़यादत से होने वाली बातचीत के दौरान हुआ। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इसके साथ पाकिस्तान ने तीसरे शराकत दार के तौर पर सऊदी अरब को चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मंसूबों में शामिल होने की दावत दी है।
और जिस तरह से मैंने कहा कि सी पैक में अब जो हमारा तीसरा स्ट्रेटजिक पार्टनर होगा या इक्तसादी पार्टनर होगा वो सऊदी अरेबिया होगा, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को इस रास्ते में आएंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में एक आला सतह सऊदी वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा।
अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक बहुत मोतबर जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएगा, जिसमें सऊदीया के वजीर खजाना और तवानाई और इसके अलावा जो उनके बिजनेस के हेड हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी इक्तसादी शराकत दारी की बुनियाद रखी जाएगी।
कबल अजीम वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतल्लिक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जारी होने वाले बयान में बताया गया है कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी तआवुन जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को दौरे सऊदी अरब के दौरान अरब टीवी चैनल अल अरबिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करने पर तैयार है। इमरान खान का कहना था कि पहले ही लीबिया, सोमालिया, शाम और अफगानिस्तान में तनाज़ात जारी हैं और उनके बकौल ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम दुनिया में मज़ीद कोई तसादुम ना हो। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अगरचे मुस्लिम दुनिया में इख्तलाफात की बात करते हुए किसी मुल्क का नाम नहीं लिया है, ताहम तज़ियाकारों का कहना है कि मशरक़ वुस्ता के दो हरीफ मुल्कों ईरान और सऊदी अरब के बाहमी तनाज़ात के असरात मशरक़ वुस्ता और खित्ते के बाहर वाक़ मुस्लिम दुनिया पर भी पड़ रहे हैं और वज़ीर आज़म का इशारा भी उनके बकौल इसी जानिब हो सकता है। इस्लामाबाद में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर नजम रफीक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
इस हवाले से जो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें भी पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान ये कोशिश की है कि दोनों ममालिक किसी तरह ये जो लार्जर मिडल ईस्ट में जो भी मसले चल रहे हैं सीरिया में, यमन में, ये किसी तरीके से ख़त्म किए जा सके। और पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है इस हवाले से कि दोनों ममालिक को कम से कम एक टेबल पे लाके डायलॉग की सूरत पैदा कर सके।
ये थे बैन अल-अक़वामी अमूर के तर्जियाकार नजम रफीक। इस्लामाबाद माजी में भी तेहरान और रियाज के दरमियान सालसी की पेशकश कर चुका है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
नई दिल्ली ने इस बात की तस्दीक की है कि रवा माह के अवाखिर में न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा की मुलाकात होगी, लेकिन उनके मुताबिक ये सिर्फ मुलाकात है, मुज़ाकरात नहीं। ये ऐलान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के नाम मकतूब के बाद किया गया है। نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارتی وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ رواں ماہ کے اواخر میں نیو یارک میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سشما سوراج اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوگی. وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں اس کا اعلان کیا.
I can confirm that on the request of the Pakistani side, a meeting between External Affairs Minister and Pakistani Foreign Minister will take place on the sidelines of the United Nations General Assembly.
وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی درخواست پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوگی. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف ملاقات پر راضی ہوئے ہیں اور اسے مذاکرات نہ سمجھا جائے. یہ کہاں اور کب ہوگی اس کا فیصلہ دونوں ملکوں کے سفارت خانے کریں گے. انہوں نے واضح کیا کہ اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا طے نہیں ہے. رویش کمار نے مزید کہا کہ پاکستان میں سارک سربراہ اجلاس کے انعقاد کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور سرحد پار کی دہشت گردی کے بارے میں بھارت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ اعلان اس انکشاف کے بعد کیا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک مکتوب ارسال کر کے دونوں پڑوسی ملکوں کے مابین دو طرفہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی ہے. 14 ستمبر کو لکھے گئے اس خط میں شاہ محمود قریشی اور سشما سوراج کی ملاقات کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی. نریندر مودی نے 20 اگست کو عمران خان کو ایک خط لکھ کر وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی تھی. انہوں نے دونوں ملکوں میں باہمی اور تعمیری مذاکرات پر بھی زور دیا تھا. لیکن نئی دہلی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. وہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے جسے وہ سختی سے مسترد کرتا ہے. ایک سینئر تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خط کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے.
میرا یہ ماننا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے پرائم منسٹر مودی کو تو اس خط کا ویلکم ہونا چاہیے. اس لیے ویلکم ہونا چاہیے کہ لڑائیاں لڑنے کے لیے ہمارے پاس لاکھ ہوتے ہیں اور دوستی کے لیے کوئی بہت مدعے نہیں, دوستی کے لیے مدعے تلاشنے پڑتے ہیں. اگر ایک طرف پرائم منسٹر نے کہا ایک ملک کے تو دوسرے پرائم منسٹر سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ ہماری بات چیت ہو تو ہندوستان کو اس کا ویلکم کرنا چاہیے.
بعض دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نئی دہلی نے مذاکرات نہ کرنے کا جو موقف اختیار کیا ہے وہ 2019 میں ہونے والے عام انتخابات کی وجہ سے ہے. بہرحال عمران خان کے مکتوب کو باہمی مذاکرات کے لیے پاکستان کی جانب سے پہلی باضابطہ پہل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے چین سے درآمدات پر لگائے گئے حالیہ محصولات کا امریکہ میں ان حلقوں میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے جو چین کی تجارتی پالیسیوں کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں. تاہم جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے بل گیلو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت والے ملک چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ میں امریکی حکومت کے اقدامات کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. اس بارے میں بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے خلاف محصولات عائد کرنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت سال پہلے کیا جانا چاہیے تھا, دوسرے صدور کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ ہزیمت کا باعث ہے کہ یہ نہیں کیا گیا. صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں امریکہ کسی حد تک بہت عرصہ پہلے یہ کرنا چاہتا تھا, یعنی چین کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے
The losses have been staggering for so many years for our country.
ہمارے ملک کے لیے نقصانات کئی برسوں سے بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور اب ہم ایسا مزید نہیں ہونے دیں گے. صدر ٹرمپ نے اس ہفتے چین سے درآمد ہونے والی اشیاء پر مزید $2 کھرب کے محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے جواب میں چین نے بھی امریکہ سے ہونے والی درآمدات پر $60 ارب کے محصولات لگا دیے ہیں. ان اقدامات سے امریکہ اور چین کے درمیان شدید تجارتی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں میں چین کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتا, تاہم تجارت منصفانہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ زندگی میں بہت سادہ سا فلسفہ ہے کہ انہیں امریکہ میں اتنی ہی تجارت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جتنی چین میں امریکہ کو حاصل ہے. یہ منصفانہ کیوں نہ ہو اور حقیقت میں ایسا کیوں نہ ہونے دیا جائے. تاہم کچھ لوگ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات کافی نہیں ہیں۔ وہ سٹیل اور الومینیم کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کینیڈا، میکسیکو اور یورپین یونین جیسے امریکہ کے اتحادی ممالک پر محصولات عائد کرنے سے چین پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر کرس کونز کہتے ہیں،
I'm concerned that President Trump is slapping tariffs on products.
مجھے اس بات پر پریشانی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں پر محصولات عائد کر رہے ہیں اور اس اقدام سے عالمی تجارت میں ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ایک اور سینیٹر باب کارکر کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ابھی ابھی ہوش میں آیا ہے اور ہم جو کرتے آئے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اب وقت آ گیا ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی اس تجارتی پالیسی سے امریکہ پر بھی اثرات پڑنے کا خدشہ ہے اور اس کی زد میں خاص طور پر امریکہ کے کسان آتے ہیں جو صدر ٹرمپ کے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ اور چین کی طرف سے ایک دوسرے پر عائد محصولات 24 ستمبر سے نافذ العمل ہو جائیں گی۔ شبیر جلانی، وی او اے، واشنگٹن۔
اب جبکہ چین ایشیا بھر میں نقل و حمل کے نئے راستوں کے ذریعے اپنے اقتصادی رابطے مستحکم کرنے کے لیے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آگے بڑھا رہا ہے، دریائے میکانگ کو ممکنہ طور پر ناقابل تنسیخ تبدیلیوں کا سامنا ہے، کیونکہ چینی انجینئرز 500 ٹن سامان لے جانے والی باربردار کشتیوں کو گزرنے کی گنجائش فراہم کرنے کے لیے دریا کی ساحلی پٹیوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا کر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھائی ساحل چیانگ کانگ سے اسٹیو سینفرڈ اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ یہ کاروائی دریائے میکانگ کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے جو 6 ایشیائی ملکوں سے گزرتا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
دریائے میکانگ کے قریب ہونے والی ترقیاتی اور تجارتی سرگرمیوں نے اس کے ساحلوں پر رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے اقتصادی منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ چین کے ساتھ ہائیڈرو پاور ڈیموں کے اثرات کی وجہ سے، جو پانی کے بہاؤ اور مچھلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک مقامی ماہی گیر مناس سٹاوانگ کا منافع سکڑ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ماضی میں ہمیں 16 سینٹی میٹر اور 14 سینٹی میٹر لمبی مچھلیاں ملتی تھیں، لیکن اب ہمیں صرف 10 سینٹی میٹر کی ملتی ہیں۔ وہاں کچھ بڑی مچھلیاں ابھی تک باقی ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھیں۔ یہ الفاظ تھے ایک مقامی ماہی گیر کے۔ ملکوں کو ملانے والی بڑی شاہراہیں پہلے ہی تعمیر ہو چکی ہیں، لیکن چین دریائے میکانگ کے ساحل کے ساتھ 1 میل کی پٹی پر پتھروں اور ریتلے ٹیلوں کو دھماکہ خیز مواد کے استعمال سے اڑا کر اس کی توسیع پر زور دے رہا ہے۔ گزشتہ سال ماحولیات کے تحفظ سے متعلق مظاہروں کی وجہ سے اس منصوبے کو روک دیا گیا تھا، لیکن مچھلیوں کے افزائشی علاقوں اور فارم لینڈ کو پہنچنے والے نقصانات سے متعلق شواہد کے باوجود ماحولیات کے علمبرداروں کو ڈر ہے کہ توسیع کا یہ عمل انجام پائے گا۔ راک چیانگ کانگ کے فاؤنڈر نیوات روئی کوئے کہتے ہیں، چینی اپنی اقتصادی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ یہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کے ذریعے کنٹرول اور طاقت حاصل کرنے کی ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ عالمی اقتصادیات کو کنٹرول کرنے کے ان کے منصوبے کی بنیاد ہے۔ تمام فوائد صرف انہی کو حاصل ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک ماحولیاتی کمپنی راک چیانگ کانگ کے فاؤنڈر مسٹر نیوات کے۔ مخالفت کے باوجود مقامی کاروباری گروپس توسیع کو سیاحوں کے ڈالرز لانے کے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دا گولڈن ٹرائنگل میں ایک مقامی تجارتی بندرگاہ کو سیاحوں کے ایک سفری مرکز میں تبدیل کرنے کے ایک منصوبے کو مقامی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ چیانگ سائن پورٹ کے مینیجر ستوت نورسنگ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ بنے، اسے انجام دیں اور اسے وسیع کریں۔ بہت سے لوگوں کو تشویش ہے کہ اگر ہم دریا کو مزید چوڑا کریں گے تو چینی کشتیاں چیانگ سی کے قریب سے گزر جائیں گی اور رکیں گی نہیں، اور وہ کہیں اور سے مصنوعات خریدیں گے، لیکن میری رائے میں یہ سچ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے چیانگ سائن پورٹ کے مینیجر ستوت نورا سنگھ کے۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ صرف تمام فریقوں کی مشترکہ مرضی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ پروجیکٹ واقعی اتنا فائدہ دے گا کہ ماحولیات پر پڑنے والے اس کے اثرات کو برداشت کیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلورنس نامی طوفان سے متاثرہ ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں ساحل کے دونوں جانب لوگ سیلاب کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے رپورٹر کیتھرین جپسن نے مقامی لوگوں سے صدر ٹرمپ کے دورے کے اثرات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ ان کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے مقامی لوگوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہا،
Our entire American family is with you and ready to help.
ہماری پوری امریکی برادری آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سیلاب سے شدید تر متاثرہ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا کے اس حصے میں لوگ صدر ٹرمپ کے حامی ہیں۔ صدر ٹرمپ یہ دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ان کو پورٹو ریکو میں طوفان کے بعد حالات سے مناسب طور پر نہ نمٹنے کی وجہ سے نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ہمراہ ایک پادری جم پیننگٹن کا کہنا تھا کہ اس وقت اس علاقے کو صدر ٹرمپ کے دورے کی ضرورت تھی۔
It brought the focus of the country here and gave us an opportunity to ask, come help, provide resources, provide the people.
I have water in here.
اس دورے کی وجہ سے پورے ملک کی توجہ یہاں پر مرکوز ہو گئی ہے اور اس سے ہمیں یہ مطالبہ کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ آئیں ہماری مدد کریں، ہمیں وسائل اور افرادی قوت مہیا کرے۔ رابرٹ ٹالر کا شمار سمندری طوفان کے لواحقین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سے ملیں۔ اس ریاست میں موجود بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں طوفان فلورنس سے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان حالات میں امریکی صدر سے کیا توقعات رکھنی چاہیے۔ نارتھ کیرولائنا کا شمار ان امریکی ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں طوفان کا آنا معمول کی بات ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دماغ اور خون کے درمیان موجود قدرتی رکاوٹ خون کی ترسیل کے ساتھ جراثیم اور نقصان دہ عناصر کو بھی دماغ میں داخل ہونے سے روکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رکاوٹ الزائمر، ٹیومر اور دماغ سے متعلق دیگر امراض کے لیے مؤثر ادویات کے بھی مطلوبہ جگہ پہنچنے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ ریسرچرز اس مسئلے کا کیا حل سوچ رہے ہیں، سنتے ہیں اس ہیلتھ رپورٹ میں۔ امپیریل کالج لندن میں چوہے کے دماغ میں ایک جیلی کے ذریعے آواز کی بلند فریکوینسی کی لہریں داخل کی گئیں، ایسی لہریں جو حاملہ خواتین کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ لہریں دماغ اور خون کے بیچ رکاوٹ کو کھول سکتی ہیں۔ امپیریل کالج لندن میں بایو انجینئر ڈاکٹر جیمز چوئی کہتے ہیں،
So you can think of it as a kind of gateway or border control.
آپ اس کو ایک گزرگاہ یا سرحدی نگرانی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ چونکہ دماغ کو گلوکوز کی ضرورت ہے تو اسے داخل کی اجازت ہے، اور بیماری پیدا کرنے والے جرثوموں کو دروازے پر ہی روک لیا جاتا ہے، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔
ریسرچرز نے دوران خون میں انتہائی چھوٹے بلبلے داخل کیے اور آواز سے ان میں جنبش پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ خون کی شریانوں کی دیواروں کے ساتھ دماغ تک دباؤ پہنچانے کے لیے راستہ بنایا جا سکے۔ اسی طرز کی تحقیق ٹورانٹو کے سنی بروک ہیلتھ سائنس سینٹر میں کی جا رہی ہے۔ الزائمر کے مریض رک کار اس تجربے کا حصہ ہیں جس میں دیکھا جائے گا کہ آیا آواز کی خصوصی لہریں دماغ تک دباؤ پہنچانے میں حائل رکاوٹ میں عارضی سوراخ پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اس تجربے میں کار اور الزائمر کے دیگر 5 مریضوں کے دماغ میں ایک بے ضرر سیال مادہ داخل کیا گیا اور پھر اسے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ٹورانٹو کے سنی بروک ہیلتھ سائنس سینٹر کی ڈاکٹر سینڈرا بلیک کہتی ہیں،
Just took 2 ultrasound treatments to show that the blood-brain barrier can be opened.
محض 2 الٹرا ساؤنڈز میں ہی ہم نے دماغ اور خون کے درمیان موجود اس رکاوٹ کو کھول دیا۔ ہم بہت پرجوش ہیں اور میں اس سے متعلق بہت جذباتی ہو رہی ہوں کیونکہ اس پہ بہت کچھ منحصر ہے اور یہ ممکنات کی ایک بالکل نئی دنیا ہے، لیکن ہمیں صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ محفوظ ہو۔
جب ایم آر آئی میں مطلوبہ جگہ کا تعین کر لیا جاتا ہے تو ریسرچر اس جگہ کا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے خصوصی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک بار پھر امپیریل کالج لندن کے بایو انجینئر ڈاکٹر جیمز چوئی کے الفاظ،
وی کین کریٹ دیز کمپلیکس اریز ویئر وی کین کریٹ ملٹیپل بیم پیٹرنز۔
ہم اس طرح کے کثیر الاجزاء ذخائر بنا سکتے ہیں اور وہاں ہم متعدد چھوٹے بڑے بیم بنا سکتے ہیں، اور ان بیمز کو دماغ میں کوئی بھی سمت دی جا سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے اس وقت اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر ہم متبادل توانائی کو مطلوبہ انداز میں ڈیزائن کریں تو دوا کو دماغ میں کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں۔
اس تھراپی کے ذریعے کسی ممکنہ تک پہنچنے میں ابھی وقت درکار ہے۔ تاہم عالمی سطح پر معاشروں میں بڑھتی ہوئی دماغی بیماریوں کے لیے درکار علاج کی ضرورت نے سائنسدانوں کو ہر ممکن راستہ تلاش کرنے کی جانب راغب کیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں اس وقت ریڈیو پاکستان کی عمارت کو منتقل کرنے کے حوالے سے ملازمین نے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت اس عمارت کو منتقل نہیں ہونے دیں گے، جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت سمیت کئی عمارات ڈیڈ پراپرٹیسٹ ہیں۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان میں ان دنوں ریڈیو پاکستان کی عمارت کے حوالے سے ملازمین اور حکومت کے درمیان ایک تنازع کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس تنازع کا آغاز اس وقت ہوا جب وزیر اطلاعات کے ڈائریکٹر کے دستخطوں سے ایک خط سوشل میڈیا پر پھیلا، جس میں ریڈیو پاکستان کی موجودہ عمارت کو ریڈیو پاکستان اکیڈمی منتقل کرنے کا کہا گیا تھا۔ ملازمین نے سوشل میڈیا پر مہم چلا دی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ریڈیو جہاں سے پاکستان بننے کا اعلان ہوا، اس کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو لیز پر دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو امپلائیز یونین کے محمد اجاز کہتے ہیں کہ ہم ایسا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔
ریڈیو پاکستان کے ملازموں کا موقف اور ایز اے سی بی اے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میرے تمام دوستوں نے بڑے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور آج ہم نے یہ پیغام منسٹر تک اور اس کے ڈی ایس او تک اور حکومت پاکستان سے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ریڈیو پاکستان قومی ادارہ ہے، اس کو نہ ہم بند ہونے دیں گے نہ ٹرانسفر ہونے دیں گے۔
اس معاملے پر وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ اس وقت ملک میں سینکڑوں کے حساب سے ڈیڈ پراپرٹیز موجود ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی سینٹر کے باہر سینکڑوں ایسے افراد کھڑے ہوتے ہیں جو سابق ملازمین ہیں، لیکن ان کی مشکلات اور مسائل ختم نہیں ہوئے۔
ٹیلی ویژن کے اوپر آپ جا چلے جائیں، 200 پروڈیوسر، کوئی 400 کیمرہ مین ہیں اور کیمرے ہیں نہیں۔ جو مشینری پی ٹی وی کی ہے یہ باقی پورے پاکستان میں ابسلیٹ ہو گئی ہے۔ جب تک آپ اپ گریڈ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو ایک فیزیبل نہیں بنائیں گے، حکومت پاکستان کس طرح سے ان لوگوں کو پیسے دے گی، کس طرح سے ان لوگوں کو آگے لے کے جائے گی؟ سو آپ نے پلان بنانا ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں، یہ جو سارے آپ کے جو محکمے ہیں، یہ سیلف سفیشینٹ ہو سکیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ اس عمارت کو لیز پر کسی نجی ادارے کو دیا جائے اور آمدن حاصل کی جائے۔ موجودہ عمارت اور تمام عملے کو سیکٹر H9 میں واقع اکیڈمی میں منتقل کر دیا جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے 10 مرلہ جگہ پر بھی ریڈیو چلایا جا سکتا ہے۔
نہ ہمارے پاس یہاں پہ میڈیا یونیورسٹی ہم کہہ رہے ہیں بنائیں، ہمارا جو میڈیا یونیورسٹی کا یہاں پر انیشیٹو ہے اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے۔ آپ یہ ریڈیو پاکستان جب بنے تھے، یہ بنے تھے 40s میں 50s میں، جب ٹرانسمیٹرز بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ اب ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے، ایف ایم ریڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں، باغہ بارڈر پہ لگا رہے ہیں، وہ تو 10 مرلے میں لگے گا۔
حکومت اور ریڈیو ملازمین کے درمیان اس معاملے پر جھگڑا تو ہو گیا، لیکن ریڈ زون میں واقع اس عمارت کو لیز پر کون لے گا؟ 275 کنال جگہ کس استعمال میں لائی جائے گی؟ اب تک اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
شہدائے کربلا کے ساتھ عقیدت کے اظہار کے ہر خطے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ انہیں میں سے ایک انداز کئی دہائیوں سے ملتان کی ایک مسجد میں نقارے اور شہنائی بجانے کا ہے۔ اس روایت کو جاری رکھنے والوں کے نزدیک نقارہ طبل جنگ بھی ہے اور یزیدیت کے خلاف ایک للکار بھی۔ ملتان سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ایم جے گوپانگ نے۔
ملتان کے علاقہ تھلہ سادات پر عاشورۂ محرم میں روزانہ مجلس کے آغاز اور اختتام پر نقارہ اور شہنائی بجائی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ پورے 10 دن جاری رہتا ہے۔ محرم میں اپنی نوعیت کی اس مختلف اور پرانی روایت کے بارے میں اس مجلس کے منتظم سید قیصر عباس کے مطابق، عرب اور رومن تاریخ دیکھیں تو ہر جنگ میں طبل بجا۔ نقارہ طبل کی ہی ایک شکل ہے، یہ قدیم جنگوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ لشکر کو تیار رہنے اور جنگ کے اعلان کے طور پر طبل اور نقارہ بجایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں
قدیم زمانہ میں جو جنگوں میں طبل استعمال کیے جاتے تھے، جب یا اسلامک جنگوں میں یا دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی رہی ہے، تو یہ طبل جنگ ایک تو یہ وجہ، اور آج بھی یزیدیت کے خلاف ہم طبل بجا رہے ہیں کہ کبھی اگر کوئی یزید حسینیت کو للکارتا ہے تو حسینیت کا طبل بج رہا ہے۔
اس اس مجلس کے شرکا اور منتظم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقارہ بجا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے اور کامیاب ہے، ہم آج بھی یزیدیت کے خلاف طبل بجا رہے ہیں کہ وہ آئے اور حسینیت سے ٹکرائے، حسینیت سربلند ہے اور نقارہ اسی کی سربلندی کا ہے۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں سے منسلک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معاشرے میں مختلف عوامل کے باعث پھیلنے والی مایوسی ہے۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہے روشن مغل کی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں سے منسلک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معاشرے میں معاشی اور سماجی ناامواریوں کے باعث پیدا ہونے والی مایوسی ہے۔ پاکستانی کشمیر میں بچوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل اور محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے جنرل رائٹس کے عہدیدار محسن بن اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچوں کے خلاف نفسیاتی اور جنسی زیادتیوں کے واقعات عام ہیں، سکولوں میں بچوں کو نفسیاتی طور پر رافساں کیے جانے کے واقعات زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں۔
اس کے علاوہ وہی چیز ہے کہ چائلڈ سائیکولوجیکل ابیوز بہت زیادہ ہے، ایون ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اپارٹ فرام اٹ ہم بچوں کو نا ایک وہ سائیکولوجیکل اتنا سٹریس ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کو بے عزتی سمجھتے ہوئے رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا۔
95% کیسز کے اندر اس کو بالکل بھی رپورٹ نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے سم ٹائمز موسٹلی فیملی ایشوز یا پھر فیملی کے ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں، اور جب بھی چائلڈ ابیوز کا کیس آتا ہے تو ہمیشہ کوئی جاننے والا، کوئی اپنا ہی اس کے پیچھے ہوتا ہے۔
پاکستانی کشمیر میں قائم ایس او ایس ویلج کے سابق ناظم یوتھ ہوم خواجہ اعتزاز کا کہنا ہے کہ تشدد کے واقعات کو دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن بہت پھیل رہی ہے۔
اور وہ فرسٹریشن کس چیز پہ ہے؟ وہ فرسٹریشن آپ کو میڈیا کے تھرو بھی مل رہی ہے، وہ فرسٹریشن آپ کو انمپلائمنٹ کے تھرو بھی مل رہی ہے، اور وہی فرسٹریشن جو ہے آپ کو اپنے گھر کی طرف سے بھی مل رہی ہے۔ ان سینس آف مطلب انمپلائمنٹ کی آپ کو کس طرح لیڈ کر رہا ہے، آپ کو گھر والوں کے تانے اور یہ وہ سب کچھ سننا پڑ رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مطلب پیشنٹ سے کام نہیں لے سکتے۔
پاکستانی کشمیر کے محکمہ سماجی بہبود کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اسرار مغل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے کابینہ کی طرف سے پالیسی کی منظوری سن 2014 میں دی گئی تھی جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
ابھی اس کے رول وغیرہ جو ہے نا جی وہ فریم ورک کرنے کے لیے لا میں ویٹ کرنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، تو باقی یہ جو اس میں جمنائر کورس وغیرہ بنانے کا ہے وہ بھی پاس ہو گیا لیکن وہ نہیں ہوا ابھی تک، اس میں لاسٹ میں کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے، جلدی کچھ نہ کچھ ہو جائے۔
گزشتہ ہفتے پاکستانی کشمیر کے علاقے حجیرہ میں ایک بچے پر تشدد کی ویڈیو فیس بک پر شیئر کی گئی، جس کے بعد مقامی پولیس نے واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوانوں کے لیے بھی اب تک الگ جیلیں قائم نہیں کی جا سکی ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان کے ایک شہری نے ملک کی ایک عدالت سے بڑے دریا کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اس انوکھی پیٹیشن میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ حکومت کو دریائے کابل کا نام تبدیل کر کے دریائے چترال رکھنے کا حکم دے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے عمر فاروق نے۔
ہزاروں سال سے گندھارا تہذیب دریائے کابل کے ساتھ ساتھ آباد ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس دریا کا یہی نام ملتا ہے، لیکن پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ضلع چترال سے تعلق رکھنے والا ایک سماجی کارکن شیر جہان دریا کے نام کو تبدیل کرانے کے لیے قانونی جنگ لڑ رہا ہے۔
دریائے کابل بہتا ہوا یہاں افغانستان میں داخل ہوتی ہے چترال سے، اس کا مین جو سورس ہے وہ چترال سے نکلتی ہے۔ ہمارے پاس چترال میں 543 گلیشیئرس ہیں اور مور دین 40 لیکس ہیں، اور ان لیکس اور یہ گلیشیئر سے بہتا ہوا پانی یہ افغانستان میں داخل ہوتی ہے پھر واپس پاکستان نکل آتی ہے۔
شیر جہان کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے پانی پر بھارت کے ساتھ مل کر ڈیم بنا رہا ہے، اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ دریائے چترال کا رخ موڑ کر پاکستان میں اس پر ڈیم بنایا جائے۔
12 ڈیم ابھی وہ تعمیر کرنے والا ہے، اور جب وہ 12 ڈیم بنیں گے تو پشاور میں وہ پانی پینے کو بھی نہیں ملے گا، زراعت کو تو دور کی بات ہے، تو اس میں یہ بات شامل ہے۔ تو اسی بات ہم گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کے پلان میں بھی ہوگا کہ اس دریا کو کسی مطلب کہ سرنگ کے ذریعے سوات میں شفٹ کریں، اور تاکہ وہ پاکستان میں داخل ہو افغانستان میں جائے ہی نہ۔
عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک سمجھتے ہیں کہ دریا کا نام اور بہاؤ تبدیل کرنے کی یہ کوشش فرد واحد کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
ظاہر ہے اس کی اپنی خواہش ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے۔ اور چونکہ پھر پانی کے حوالے سے ساری دنیا میں بین الاقوامی جو ٹریٹیز ہوتے ہیں، جو معاہدے ہوتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، اور جو قوانین ہیں بین الاقوامی وہ بھی موجود ہیں۔
پشاور کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عبدالرؤف یوسفزئی کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ تاریخ کو بدلنے کے موافق ہے۔
یہ صرف دریا نہیں ہے، اس کے ساتھ پشتون بیلٹ کے لوگوں کا ایک ثقافت، تاریخ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو آپ پھر اس تاریخ کو مسح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گنداریان سیولائزیشن گزشتہ کئی ہزار سالوں سے اس دریا کے کنارے پر رہ رہے ہیں یہ لوگ۔
پاکستان میں ان دنوں میں پانی کی قلت اور نئے ڈیموں کی تعمیر کا شور ہے، ایسے میں شیر جہاں کو امید ہے کہ ان کی آواز بھی سنی جائے گی اور شاید کوئی ان کی تجویز پر بھی کان دھرے گا۔ عمر فاروق، اردو یو اے، پشاور۔
امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوینا پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون پر جمعے کے صبح تک کا وقت ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ پیر کے روز پینل کے سامنے سماعت کے لیے پیش ہوں گی۔ کیلیفورنیا کی نفسیات کی پروفیسر کرسٹین بلاسی فورڈ نے ابھی تک اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ سماعت میں پیش ہوں گی یا نہیں۔ ان کے وکلاء نے سماعت سے پہلے ایف بی آئی سے ان الزامات کی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ فورڈ نے کیوینا پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 36 سال پہلے، جب وہ دونوں اسکول کے طالب علم تھے، جنسی حملہ کیا تھا۔ کیوینا اس الزام کی تردید کرتے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ سپریم کورٹ کے نامزد کردہ جج بریٹ کیوینا نے 36 سال پہلے، جب وہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، اپنی ایک کلاس فیلو لڑکی پر جنسی حملہ کیا تھا۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کیوینا پر الزام لگانے والی خاتون بلیزی فورڈ، جو اس وقت کیلیفورنیا میں نفسیات کی پروفیسر ہیں، اگلے پیر کو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے گواہی کے لیے پیش ہوں گی۔ یہ کمیٹی کیویناؤ کی نامزدگی کی توثیق کا فیصلہ کرے گی۔ اس حوالے سے جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
صدر ٹرمپ امریکی سپریم کورٹ کے لیے اپنے نامزد کردہ امیدوار جج بریٹ کیویناؤ کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
This is a very tough thing for him and his family. And
یہ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے مشکل کی گھڑی ہے، اور ہم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لیے بہت زیادہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ خاتون سامنے آتی ہیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر وہ نہیں آتی تو بدقسمتی کی بات ہوگی۔ پروفیسر کرسٹین بلاسے فورڈ کو سینٹ کی جوڈیشل کمیٹی کے روبرو پیش ہو کر شہادت دینے کے لیے کہا گیا ہے، تاہم پروفیسر فورڈ کہتی ہیں کہ شہادت دینے سے پہلے امریکہ کا تحقیقی ادارہ ایف بی آئی ان کی طرف سے جج کیوینوں کے خلاف لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کرے۔ کرسٹین فورڈ کا کہنا ہے کہ جج بریٹ کیوینو نے 1980 کی دہائی کے دوران ان کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا جب وہ دونوں طالب علم تھے۔ بہت سے ڈیموکریٹک سینیٹرز ان کی حمایت کرتے ہیں۔ نیو یارک سے ڈیموکریٹک سینیٹر کرسٹن گیلی برینڈ کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کو اپنے بچوں کو آن لائن موصول ہونے والی دھمکیوں سے بچانا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جنسی حملوں کا شکار ہونے والی خواتین سامنے نہیں آتی۔ قانون کی پروفیسر انیتا ہل کا کہنا ہے، اس بارے میں انہیں اجرت نہیں کرنی چاہیے اور اسے 6 دن کے اندر نمٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امریکی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سینٹ اس بارے میں کس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت کیوں اٹھایا گیا ہے جب کیوینو سینیٹ میں طویل سماعت سے گزر چکے ہیں، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی سمیت دونوں جماعتوں کے سینیٹرز نے حصہ لیا تھا۔ اس بارے میں ساؤتھ ڈیکوٹا سے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان تھیون کا کہنا ہے، وہاں 1300 تحریری سوالات موجود تھے جن کا جواب جج کیوینو نے دیا، اور وہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 65 سینیٹرز سے مل چکے ہیں، اور اس دوران اس الزام کا کوئی خفیف سا حوالہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ صرف گزشتہ ہفتے کیوں سامنے آیا ہے؟ جج برٹ کیوینو کو سبکدوش ہونے والے جج اینٹنی کینیڈی کی جگہ سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اگر ان کی توثیق ہو جاتی ہے تو امریکی سپریم کورٹ میں قدامت پسند جج اکثریت میں آ جائیں گے۔ شبیر جیلانی، وی او اے، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان چاہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک دوسری سربراہ ملاقات کی جائے تاکہ جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری کرنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ صدر مون نے شمالی کوریا کے اپنے 3 روزہ دورے کے بعد سول پہنچنے پر کم جونگ ان کی اس خواہش کو بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا، چیئرمین کم جونگ ان اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو ترک کرنے کا عمل تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وزیر خارجہ پومپیو شمالی کوریا کا دورہ کریں اور جتنا جلد ممکن ہو وہ ٹرمپ کے ساتھ دوسری سربراہی ملاقات کی جائے۔ مون نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ کم کو امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جلد ہی شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ پومپیو اس سے پہلے پچھلے ماہ پیونگ یانگ کا دورہ کرنے والے تھے لیکن تعلقات میں تعطل کے باعث صدر ٹرمپ نے ان کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کوریائی لیڈروں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا ہے اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو کو دعوت دی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ان سے ملاقات کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں دونوں کوریائی لیڈروں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تعریف کی ہے اور اسے بہت شاندار قرار دیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی سالانہ رپورٹ نے پاکستان میں سن 2017 میں دہشت گرد خطرات پر توجہ دلائی ہے۔ اس معاملے پر نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
امریکی دفتر خارجہ نے جو اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق جہاں اسے پچھلے سال بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے میں خاصی کامیابی ہوئی ہے، وہاں دہشت گردی کا منظرنامہ زیادہ پیچیدہ ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق 2017 میں پاکستان میں جہاں دہشت گرد حملوں کی تعداد میں کمی ہوئی وہاں دہشت گرد تنظیمیں موجود تھیں۔ اس فہرست میں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، لشکر جھنگوی العالمی اور داعش کے حملوں کا خصوصاً ذکر کیا۔ لیکن واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔
اگر آپ فیکچوئل انفارمیشن دیکھیں تو پاکستان میں جہاں تک ٹیررزم کا معاملہ ہے بڑی حد تک ختم ہو گئی۔ اس سال جو ٹیررسٹ قسم کے اٹیکس ہوئے ہیں انتہائی کم ہیں، 40% کم ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اس کے ساتھ جو جانے گئی ہیں وہ بھی بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی جو آرگومنٹ ہے وہ ریئلٹی سمجھ میں نہیں آتی اس کی۔
امریکی دفتر خارجہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی کالے دھن کو سفید کرنے پر دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کرنے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر زبیر اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔
اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹریڈیشنل قسم کا بہت پرانا سسٹم ہے جس کے بیسس پر ملکوں کے درمیان اس قسم کی ٹرانزیکشنز اور ٹرانسفرز کی جاتی تھیں، صدیوں پرانی ریلیشن شپس ہیں، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر انٹرسٹ ہوگا اور جہاں پر ڈیمانڈ ہوگی وہاں پر سپلائی پیدا ہو جاتی، چاہے وہ سپلائی حوالہ کے تھرو ہو یا کسی اور انلیگل طریقے سے ہو، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب تک آپ فنڈامنٹل پرابلمس کو سالو نہیں کریں گے اس قسم کے حربے استعمال ہوتے رہیں گے۔
یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال۔ واضح رہے کہ امریکی دفتر خارجہ کی رپورٹ میں پاکستان میں موجود افغان طالبان اور حقانی نیٹورک کو ملنے والی پناہ گاہوں کی بھی نکتہ چینی کی گئی۔ پاکستان کی افواج اس بات کی تردید کرتی ہے، لیکن اس معاملے پر سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں،
جی میں سمجھتا ہوں حقانی نیٹورک یہاں پہ ہے، یہ ریالٹی ہے، کیونکہ پختون فیکٹر ہے بہت امپورٹنٹ، اور پختون جو ہے پاکستان میں کوئی 3 ملین کے قریب لوگ یہاں پہ ہیں، اور افغانستان کی تو 40-50% پاپولیشن پختون ہے، اور ان کی آپس میں بہت اخوت ہے، بہت محبت ہے، بارڈرز نہیں ہے، آنا جانا ہے۔ تو پاکستان میں 63 اپروول ہے، پھر ہم نے مہاجرین کو رکھا ہے آپ نے، تو یہاں پہ ایک سمپتھی ہے، ایک فیلنگ ہے کہ یہ لوگ جو 30-40 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح لیگلائز کیا جائے۔
یہ تھے پاکستان میں سابق سفیر مشتاق مہر، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
ایسے میں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، ہیوسٹن میں پاکستانی امریکن اور امریکن ڈاکٹرز اور سرجنز ایک پاکستانی بچی کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 11 سالہ عازیفہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے جل گئی اور وہ جسم کے کئی اعضاء سے محروم ہو گئی۔ ہیوسٹن میں بچوں کے لیے کام کرنے والی ایک چیریٹی کی بدولت عازیفہ اب امریکہ کے بہترین ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔
یہ پنجاب کے گاؤں پتوکی سے تعلق رکھنے والی عازیفہ ہے۔ ہیوسٹن میں اسے اس پاکستانی ریسٹورانٹ کے سموسے بہت پسند ہیں، مگر وہ خود سے کھا نہیں سکتی کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہے۔ وہ 8 برس کی تھی جب بجلی کا کرنٹ لگنے سے اس کے جسم کے کئی حصے بالکل جل گئے تھے۔ بچی کی جان بچانے کا والدین کا عزم تھا کہ وہ زندہ ہے۔
زخموں کو صاف کرتے رہے، دوائیاں دیتے رہے، انجیکشن کرتے رہے، جو بھی کچھ کرتے رہے ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے اس کے، اس لیے بچنے کے لیے۔
یہ تھے عبد الرشید جبار، عازیفہ کے والد۔ جسمانی معذوری کے باعث عازیفہ اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر ہیوسٹن میں واقع بچوں کے لیے کام کرنے والے ایک فلاحی ادارے ہاؤس آف چیریٹی نے اس کی زندگی بدلنے کے لیے اسے امریکہ علاج کے لیے بلوایا۔ چند ماہ پہلے یہ بچی مختلف وجوہات اور حادثات میں معذور ہونے والے 5 اور بچوں کے ہمراہ امریکہ پہنچے۔ اب امریکہ میں بچوں کے بہترین ہسپتالوں میں ان کا علاج اور اعضاء کی پیوند کاری جاری ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ باقی ڈاکٹروں اور سرجنز کے ساتھ مل کر ایسے کام کیا جائے کہ وہ فعال ہو جائے، اس میں اعتماد پیدا ہو تاکہ وہ کسی حد تک معمول کی زندگی گزار سکے اور اپنے بارے میں اچھا محسوس کرے۔
معذور بچوں میں بہتر طور سے زندگی گزارنے کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہاؤس آف چیریٹی کا بڑا مقصد ہے۔ اس کی ایک مثال کراچی کی میمونہ ہے، جس کا چہرہ تیزاب پھینکے جانے کی وجہ سے جھلس گیا تھا۔ ہاؤس آف چیریٹی کی مدد سے امریکہ میں ان کی تقریباً 3 درجن سرجریز اور یہاں کے ماحول نے انہیں ایک پر اعتماد شخصیت بنا دیا ہے۔ اب وہ پاکستان میں ایک نرس ہیں اور یہاں عازیفہ کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔
اس کے بازو نہیں ہیں اور نہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے کھانا ہے، تو اس کو ہم نے فیڈ کروانا ہوتا ہے، کھلانا ہوتا ہے، ایون کے بات سے لے کے پرسنل ہائیجین ایوری تھنگ ہم نے اس کی کرنی ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ جب اس کے بازو لگ جائیں گے، یہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، جب نیکسٹ ٹائم آئے گی تو اس کو بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔
مگر عازیفہ کے اعضاء کی ریکنسٹرکشن کوئی آسان معاملہ نہیں، یہ کہنا ہے مارکو ماسویچ کا، جو ٹیکساس چلڈرن ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجن ہے۔
ہم اس کے جسم کے نرم ریشوں والے حصوں سے اس کا منہ اور ناک ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ ناک بنانے کے لیے عموماً جسم کے اسی حصے سے گوشت لیا جاتا ہے۔
ہاؤس آف چیریٹی کئی برسوں سے ہیوسٹن میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہے جہاں معذور لوگوں کے لیے اعلی معیار کے مصنوعی اعضاء تیار کیے جاتے ہیں۔ ہینگرز کلینک نامی اس سینٹر میں عازیفہ کے لیے مصنوعی بازو اور ہاتھ تیار کیے جا رہے ہیں۔ امریکی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ عازیفہ کی جسمانی بحالی میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے بہت سے کام خود کرنے کے قابل ہو جائے گی اور وہ اپنی سکول جانے کی خواہش بھی پوری کر پائے گی۔ ندیم یعقوب، اردو ویو اے، ہیوسٹن۔
ویو اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔
افغانستان میں تاریخ کی طویل ترین جنگ اور خانہ جنگی کو اب تقریباً 38 برس گزر چکے ہیں اور ہنوز صورتحال جوں کی توں ہے۔ اس طویل خون ریزی میں سب سے لمبا دور 2001 کے بعد شروع ہوا، جب امریکہ کی قیادت میں نیٹو کی افواج نے اس ملک پر طالبان کا تختہ الٹنے اور اسامہ بن لادن اور دوسرے دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے لیے یلغار کر دی۔ فوجی نقصانات سے قطع نظر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ قتل و غارت گری اور دہشت گرد کاروائیوں کا سلسلہ اب بھی تھمنے میں نہیں آ رہا۔ عام لوگ اب صورتحال سے تھک چکے ہیں اور راحت کے منتظر ہیں، اس کا اظہار ان کی جانب سے مختلف صورتوں میں دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ ان میں وہ امن تحریک بھی شامل ہے جس کے شرکا افغانستان کے مختلف علاقوں میں امن کا پیغام لے کر سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر رہے ہیں۔ اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ شرکا میں ایک بچہ اپنے ایک کتے کے ساتھ شامل ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، جسے اس جنگ میں اپنی ماں کو کھو دینے کا صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے بچے کی ماں بھی جنگ میں ہلاک ہو۔ یہاں واشنگٹن میں ہمارے ساتھی محمد حبیب زادہ اور حسیب دانش علی کوزئی نے اس بارے میں اپنی رپورٹ میں امن مارچ اور اس کمسن بچے کی کہانی بیان کی ہے، جو امن کا پرچم لے کر لوگوں کے ساتھ افغانستان کے مختلف شہروں کی خاک چھان رہا ہے اور اس کٹھن سفر میں اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس بچے کا نام ہے حکمت اللہ۔ امنکاروں کا یہ گروپ شمال کے بلخ صوبے کے دارالحکومت مزار شریف میں گزشتہ جمعے کو متواتر 32 دنوں کا سفر طے کر کے داخل ہوا۔ اس نے تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ ننگے پاؤں طے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے۔ بلخ پہنچنے پر اس مارچ کے ایک کارکن نے کہا کہ ہمارا سفر مشکل اور چیلنج سے پر تھا، لیکن امیدوں سے لبریز تھا۔ ان کا سفر جنوبی ہیلمند سے شروع ہوا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ کابل تک کا سفر کریں گے اور پیدل چلتے ہوئے متعدد صوبوں سے گزریں گے اور جنگ اور تشدد کے خلاف پرامن احتجاج کریں گے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ طالبان افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کو بدستور رد کرتے ہیں اور اس کے بجائے صرف امریکہ کے ساتھ بات چیت پر اصرار کرتے ہیں۔ امریکہ باغی گروپ کے ساتھ بات کرنے کو خارج از امکان قرار نہیں دیتا، تاہم اس کا برابر یہ کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کی قیادت افغانوں کو کرنی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بھی دیکھنا ہے کہ طالبان مذاکرات کے لیے بالآخر رضامند ہوں گے یا نہیں۔ تاہم 10 سال کا حکمت اللہ اور امن مارچ کے دیگر شرکا امن کا علم بلند کیے رواں دواں ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔